محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين پچھلے جمعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کو آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے پیش کیا تھا. آج سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے رکھنا چاہوں گا. انسان کی زندگی کے اندر کئی قسم کے مراحل آتے ہیں, خوشی بھی ہے, غمی بھی ہے, غریبی بھی ہے, امیری بھی ہے, اور مسلمان وہی ہوتا ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم رکھے اور اللہ کی خاطر پوری دنیا وما فیہا کو چھوڑنا پڑے تو اس کو چھوڑ دے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان لیا, مختلف مقامات پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل, سب سے زیادہ امتحان اللہ تعالیٰ وقت کے پیغمبر سے لیتا ہے, اس کے بعد پھر جتنا کوئی اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس سے امتحان ہوتا ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا, فرمایا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آزمایا کلمات کے ذریعے, اپنے احکام کے ذریعے, مگر ہر آزمائش کے اندر ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. وہ ابراہیم الذی وفا, اللہ پاک فرماتے ابراہیم تو وہ ہے جس نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. وطن چھوڑنا پڑا ابراہیم علیہ السلام کو تو وطن چھوڑ دیا. ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے کہ انسان کو اپنا وطن کتنا پیارا ہوتا ہے, اپنا خاندان چاہے وہ بے دین ہو یا دیندار ہو, ایک فطری لگاؤ ضرور ہے, ایک فطری تعلق ضرور ہے. ہر شخص کو اپنی برادری سے بھی محبت ہے, اپنے علاقے سے بھی محبت ہے, لیکن اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کہ برادری سے محبت زیادہ ہے یا مجھ سے، علاقے سے محبت زیادہ ہے یا میرے سے. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا. ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے ہجرت کی، اپنے علاقے کو چھوڑ دیا، برادری کو چھوڑ دیا. یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ ایک اللہ کے حکم کے لیے. اور ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اگر اللہ کا حکم آ جائے تو برادری کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیا جائے، علاقے کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیا جائے. یہ ایک طرح کا امتحان ہے. جب صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا، کہ اے میرے دوستو تمہارا یہ ہجرت کرنا اس قدر محبوب عمل ہے کہ اس ہجرت سے پہلے تمہارے زندگی میں جتنے بھی گناہ تھے اللہ نے سب معاف کر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ایک وقت آئے گا کہ دین حق پر قائم رہنا بڑا مشکل بن جائے گا، چوفیر انسان کو عقائد باطلہ نے گھیرا ہوگا، مگر اس دور کے اندر بھی جو شخص اس دین پر قائم رہے گا، جو دین آج میرے پاس ہے، تو فرمایا کہ اس شخص کو اللہ تعالی ہر ہر گناہ کے چھوڑنے پر اس قدر ثواب ملے گا جتنا آج مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے مہاجرین کو ثواب ملے گا. تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم پر برادری کو چھوڑا، علاقے کو چھوڑا. اسی کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ ابراہیم تو وہ ہیں، وابراہیم الذی وفا، جس نے ہر ہمارے وعدے کو پورا کیا، ہمارے ہر حکم کو پورا کیا. بڑھاپے کے اندر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی، اولاد ویسے بھی پیاری ہوتی ہے اور بڑھاپے کی اولاد کچھ زیادہ ہی پیاری ہوتی ہے کہ انسان بے اولاد ہو، اور بڑھاپے کے اندر اگر اللہ اولاد دے دے تو کتنی محبت ہوتی ہے. اللہ نے اولاد دی اور ساتھ ہی پھر امتحان ڈال دیا کہ ابراہیم اپنے اس معصوم بچے کو اور اس کی والدہ حاجرہ کو جاؤ چٹیل میدان میرے گھر کے قریب مکہ میں چھوڑ کر آ جاؤ. کہاں سے چلے، کہاں؟ عراق کی سرزمین. سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے سے سفر کرتے ہیں، سفر کرتے کرتے مکہ پہنچتے ہیں، کوئی آبادی نہیں، بس بیت اللہ کے نشانات ہیں. اللہ نے کہا بس یہی، اپنے اس بچے کو چھوڑ کر، بیوی کو چھوڑ کر گھر جاؤ. کچھ بھی نہیں وہاں پر. جہاں ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں پیش کی وہاں ابراہیم کی بیوی پر بھی قربان جائیے کہ انہوں نے بھی اپنی زبان سے کوئی جملہ نہیں کہا. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام اور معصوم بچے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو سیدہ حاجرہ نے پیچھے سے آواز دی، اے ابراہیم یہاں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، جنگل ہے، کوئی آبادی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہا. تو سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے یہی جملہ کہا کہ اے ابراہیم جاؤ، جس کے سہارے تم چھوڑ کے جا رہے ہو وہ ہمیں پریشان نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ بھی پختہ ہے اور گھر والی کا عقیدہ بھی پختہ ہے، گھر والی کا عقیدہ بھی پختہ ہے. اللہ کی ذات کی کس قدر شاکرہ ہے، قدردان خاتون ہے.
صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑا لمبا سفر طے کر کے اپنے بیٹے اسماعیل کو ملنے کے لیے گئے، لیکن یہ وہ وقت ہے جب اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی، دور دراز کا سفر طے کیا، بیٹے کے گھر گئے، دیکھا بیٹا گھر نہیں ہے، داماد بہو سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں، کہا کام کے لیے گئے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کب آئیں، گھر کی کنڈیشن کیسی ہے، بس عورت نے یہی کہا کہ کیا ہی بتائیں، کوئی بہتر نہیں ہے، حالات کچھ اچھے نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ان جملوں کو پسند نہیں کیا، ان جملوں کو پسند نہیں کیا، ناراض ہو گئے کہ پیغمبر کی بیوی ہو کر اس کو تو شاکرہ رہنا چاہیے، ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، غربت کے دن آ گئے تو کیا ہو گیا، یہ تو ایک وقتی مسئلہ ہے، اللہ اس کو دور کر دے گا، لیکن اللہ کا گلہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے. جب وہاں سے روانہ ہوئے تو اپنی بہو کو خالی ایک پیغام دیا کہ جب اسماعیل آئے ان سے کہہ دینا غیر عقبت دارکا، اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دو، اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دو، یہ چوکھٹ جو ہے یہ تمہیں زیب نہیں دیتی. اسماعیل علیہ السلام جب آئے، گھر والی نے بتایا، اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں لگتا ہے کہ تم نے کچھ اللہ کا گلہ کیا ہے، غیر شرعی تم نے جملے ادا کیے ہیں، میرے باپ ابراہیم کی غیرت کہاں برداشت کرتی، میرے دروازے کی میرے گھر کی چوکھٹ تم ہو، جاؤ آج کے بعد میں نے تجھے طلاق دی ہے، تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتے، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے تھی ہر حال میں. نبی علیہ السلام جب معراج سے واپس آئے تو فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کی بھی سیر کی، جہنم کی بھی سیر کی، لیکن میں نے دیکھا کہ جہنم میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ تھیں، عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ تھی. تو عورتوں نے مسئلہ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے، فرمایا کہ کفر ہننا، ان کے کفر کی وجہ سے. فرمایا کہ عورتیں زیادہ کفر کرتی ہیں، ایکفرن باللہ، فرمایا نہیں، یکفرن العشیرہ، یہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں کہ اگر زندگی کے اندر کبھی دکھے دن آ گئے، پریشانی کے دن آ گئے، فوراً گلے اور شکوے میں لگ گئی کہ تیرے گھر میں آ کر میں نے خوشی دیکھی کب ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، اس کو چاہیے ذرا وہ دیکھے کہ تو پریشان ہے تو تیرا خاوند پریشان نہیں ہے، اس کے ساتھ دینا چاہیے، خوشی کے دن ہوں، غمی کے دن ہوں، پریشانی کے دن ہوں، خاتون کو چاہیے کہ وہ اللہ کی شاکرہ ہو، اللہ کی تعریف کرنے والی خاتون ہو. سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ابراہیم یہ اشارہ کر رہے ہیں میں اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو ہاجرہ علیہ السلام نے یہی کہا کہ ابراہیم اب جاؤ، جس کے سہارے تم چھوڑ کے جا رہے ہو وہ ذات ہمیں کبھی رسوا نہیں کرے گی. اللہ اکبر. اور واقعی رسوائی بھی نہیں ہوئی. ابراہیم علیہ السلام آگے جاتے ہیں، جب پہاڑی کراس کرتے ہیں تو بس خالی اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذرع عند بیتک المحرم، ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اللہ اپنے گھر والوں کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو وادی کھیتی کے قابل ہی نہیں، بواد غیر ذی ذرع، جہاں کچھ نہیں ہوتا، جہاں کوئی ہریالی ہے ہی نہیں، نہ کوئی فصل اگتی ہے، نہ کوئی باغات ہے، کچھ بھی نہیں، ایک وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن پہلی درخواست یہ نہیں کی کہ اللہ ان کو کھلانا پلانا، بلکہ پہلے کیا کہا، ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ میرے گھر والوں کو نمازی بنانا.
نمازی بنانا. بیت اللہ کے پڑوس میں رہ کر اگر کوئی بے نمازی ہے اس سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ مسجد پڑوس میں ہے اور وہ بے نمازی ہے، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ ان کو نمازی بنانا. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور پھر اس علاقے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا تاکہ لوگ یہاں آنا شروع کر دیں، ایک رونق بن جائے گی، لوگ آنے لگ جائیں، لوگوں کی تعداد یہاں آئے، محبت ڈال دے. جس علاقے سے محبت ہوتی ہے وہاں لوگ جاتے ہیں. اللہ لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی محبت ڈال دے، لوگوں کے دلوں کے اندر جذبہ ہو، تڑپ ہو. اللہ تو ہی دلوں کے اندر محبت ڈالنے والا ہے. برزقہم من الثمرات، اے اللہ ان کو پھلوں سے رزق دینا. لعلہم یشکرون، تاکہ زیادہ سے زیادہ تیرا شکر ادا کریں. ساتھ یہ بھی کہا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ جب لوگ یہاں آنا شروع کر دیں، تعداد بڑھ جائے، جہاں افراد زیادہ ہوتے ہیں وہاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، فتنے بھی ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن اے اللہ یہاں کے لوگوں کو امن نصیب فرمانا، اس کو امن والا بنا دینا. واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی شرک سے بچانا، شرک سے بچانا. یہ ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں. یہ ایک آزمائش تھی. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، واپس نہیں ہے. ادھر حاجرہ علیہ السلام نے کیا کہا کہ ابراہیم جاؤ، جس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو وہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا. وہی ہوا، وہی ہوا. نہ پانی ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، عجیب سی کیفیت ہے. سیدہ حاجرہ علیہ السلام بار بار صفا پہاڑی پر جاتی ہیں، واپس آتی ہیں، پھر جاتی ہیں، مروہ پہاڑی پہ جاتی ہیں، پھر واپس آتی ہیں. کوئی ہو سکتا ہے قافلہ آ رہا ہو، کسی کے پاس کو چند گھونٹ پانی کے مل جائیں، پھر واپس آتی ہیں بچے کی کیفیت دیکھنے کے لیے. بارہا چکر لگائے، بارہا کے چکر کے بعد جب واپس آتی ہیں تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے قریب ہی، جہاں وہ لیٹے ہوئے تھے معصوم بچے، ان کے ساتھ ہی پانی کا ایک چشمہ نکل رہا ہے، پانی کا ایک چشمہ نکل رہا ہے. فوراً اپنی زبان میں سیدنا حاجرہ علیہ السلام نے کہا زمزم، رک جا، رک جا، ٹھہر جا. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مٹی کے ذریعے بند دینا شروع کر دیا، بند باندھنا شروع کر دیا کہ تاکہ یہ پانی ادھر ادھر پھیل نہ جائے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ہماری ماں حاجرہ علیہ السلام بند نہ باندھتی تو اللہ تعالیٰ اس پانی کو پورے خطے کے اندر پھیلا دیتا. بند باندھ دیا مگر دنیا کے اندر کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں آپ کو زمزم کا پانی نہ ملے. یہ پانی موجود ہے، ہر جگہ اللہ نے پہنچا دیا ہے. یہ ہے آزمائش، اور اس طرح آزمائش کے اندر پھر کامیابی ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، مدت گزر گئی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب کے ذریعے حکم دیا کہ جاؤ اپنے بچے کی خیریت لینے کے لیے جاؤ. لیکن خیریت کس طرح لو؟ تمہارے ہاتھ میں چھری ہونی چاہیے اور تمہارے بیٹے کی گردن ہونی چاہیے. جاؤ اس بیٹے کو جا کر میرے راستے میں قربان کر دو. یہ بھی ایک آزمائش ہے. یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہو گیا، بہت بڑا کرم ہو گیا. اگر قربانی کا وہی سلسلہ ہوتا اور ہر سال اپنی اولاد میں سے کسی بچے کو اللہ کے راستے میں قربان ہوتا، قربان کرنا پڑتا، تو ذرا اپنے گریبان میں جھانکے تو کتنی بڑی قربانی ہوتی، کیا صورتحال ہوتی، کیسا وہ ایمان ہوتا کہ اپنے بچے کو ہر سال ایک بچے کو اٹھا کر میدان میں لے جانا، قربان کر دینا کوئی معمولی کام ہوتا؟ یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی. اللہ نے ہمارے لیے کتنا آسانی کر دی، لیکن اس آسانی میں بھی قربانی قریب آئے گی مسائل پوچھنا شروع کر دیں گے. آج تک کسی نے یہ مسئلہ نہیں پوچھا کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے اور پیسے کچھ بھی نہیں ہے، پیسے بالکل نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ سنت کے مطابق کس طرح میں اپنی بیٹی کی شادی کر سکتا ہوں؟ آپ مجھے بتائیں کہ میں غریب آدمی ہوں، میں نے بیٹے کا نکاح کیا ہے، شادی کی ہے، کم سے کم ولیمے کا طریقہ کار شریعت نے کیا بتایا ہے؟ ولیمہ کتنے میں کروں تو ہو جائے گا؟ میں غریب آدمی ہوں کبھی یہ نہیں پوچھا. ہاں یہ ضرور پوچھیں گے کہ میرے معاملات ایسے ہیں، اور ساتھ یہ پوچھیں گے کہ قربانی واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے؟ اگر کوئی نہ کرے تو گنہگار تو نہیں، مجرم تو نہیں؟ قربانی نہ کرنے والے کے بارے کیا حکم ہے؟ یہ مسائل ضرور پوچھیں گے. جاؤ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کر دو. ابراہیم علیہ السلام وہیں سے چلتے ہی اللہ کے حکم کے محتاج ہے. فرمایا کہ یہ ہے میرے ابراہیم، و ابراہیم الذی وفا، جس نے ہمارے ہر حکم کو پورا کیا، یہ میرے وہ ابراہیم علیہ السلام. چل پڑے، بیٹے کو اپنا خواب سناتے ہیں. یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. اے بیٹے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور یہ نبی کا خواب ہے. نبی کا خواب بھی دین ہوتا ہے. پیغمبر کے علاوہ کسی کے خواب کو آپ دین نہیں کہہ سکتے. پیغمبر کے علاوہ کوئی بھی خواب دیکھے، چاہے صحابی ہو، تابعی ہو، امام ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، اس کے خواب کو قرآن و حدیث کے آگے پیش کیا جائے گا، اس کی شریع حیثیت معلوم کی جائے گی. اور وقت کے پیغمبر کا خواب خود شریعت ہے، خود دین ہے. یہی وجہ ہے کہ بیٹے نے جب خواب سنا تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا یا ابت افعل ما ترا، کہ اے بجان جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا ہے اس پر عمل کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے بجان جو خواب میں آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر آپ عمل کریں. یہ خالی دیکھنا نہیں، یہ اللہ کا امر تھا، اللہ کا حکم تھا، آپ اس پر عمل کریں. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. تکلیف ہوگی، تکلیف ضرور ہوگی، چھری کا پھرنا کوئی معمولی بات نہیں، لیکن اللہ کی توفیق سے آپ مجھے صابر پائیں گے. یہ بھی ایک امتحان تھا، یہ بھی ایک آزمائش تھی، اللہ نے کس قدر کامیاب کیا. پھر یہی اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم خود مصری بن جاؤ، اپنے اس بیٹے اسماعیل کو مزدور بنا لو اور میرے اس گھر کو تیار کرو. بَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں، وقت کا پیغمبر ہے اور مصری بنا ہوا ہے. اللہ اکبر، وقت کا نبی، وقت کا پیغمبر مصری بن کر، اور ایک بیٹا وہ بھی وقت کا نبی ہے، مزدور بنا ہوا ہے، اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ انبیاء کا طریقہ کار ہے. گھر بن گیا، گھر تعمیر ہو گیا. اب اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، آج تک میں نے کہا اور تو نے مانا، اب تو کہتا جائے اور میں رب مانتا جاؤں گا. طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے، کچھ مانو اور منواؤ، پہلے اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرو، اتنا قریب ہو جاؤ، اتنا قریب ہو جاؤ. اے ابراہیم آپ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اے اللہ اتنا بڑا گھر تعمیر ہو گیا، اب یہاں کون آئیں گے؟ یہ چٹیل میدان میں ہے. میری وہی دعا ہے کہ اے اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس گھر کی محبت ڈال دے. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم جاؤ اس صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو آواز دو کہ اے لوگو، اللہ کا گھر بن چکا ہے، آؤ حج کرنے کے لیے آؤ، آؤ عمرہ کرنے کے لیے آؤ، اللہ کا گھر بن چکا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ میری آواز جہاں تک پہنچے گی، وہاں تک تو آبادی ہے ہی نہیں، وہاں تک تو کوئی آبادی ہی نہیں ہے، میری آواز کہاں تک پہنچے گی، میں کتنا زور سے بولوں گا؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، لوگوں کے دلوں میں اور کانوں میں اس آواز کو پہنچانا یہ میرا کام ہے. دنیا کے خطے میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر اس گھر کی محبت پیدا نہ ہو. آج ایمانداری سے بتاؤ، وہ کون سا مسلمان ہے جو بیت اللہ نہیں جانا چاہتا؟ وہ کون سا مسلمان ہے جس کے دل کے اندر اللہ کے گھر کی زیارت کی خواہش نہ ہو، جذبہ نہ ہو کہ میں اللہ کے گھر کو دیکھوں؟ کون مسلمان ہے؟ غریب ہے،
امیر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، کسی بھی خطے کے اندر رہنے والا ہے، وہی اللہ کے گھر کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ فرمایا ابراہیم میں تیرا اعلان دنیا کے ہر خطے میں پہنچا دوں گا، ہر ایک کو پتا چل جائے گا کہ اللہ کا گھر ہے۔ اور کیا مانگتے ہو؟ اے اللہ میں نے کہا تھا کہ یہاں جو بھی لوگ آ کر آباد ہوں، محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے تو پھر اے اللہ ان کو امن نصیب فرمانا، یہاں جھگڑے رہوں، فساد رہوں۔ اللہ پاک میں ٹھیک وعدہ ہو گیا، ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی یہاں آ جائے گا میرے گھر میں داخل ہوگا وہ امن میں آ جائے گا۔ اپنے علاقے میں لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے، اختلافات ہوں گے، عقیدے پر اختلاف، عمل پر اختلاف، لیکن میرے گھر میں آنے کے بعد ان سب کے اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ آج جائیں بیت اللہ میں دیکھیں، ایک ہی امام ہے، ایک ہی امام ہے، پوری دنیا کے مسلمان سب مقتدی بنے ہوئے۔ اپنے علاقے میں بھلے ان سے ناراض ہوں، کوئی ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی ان کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن یہ زبانیں اس وقت تک چلتی رہتی ہیں جب اپنے علاقوں میں ہوتے ہیں۔ جب بیت اللہ میں جاتے ہیں تو سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اسی کو اپنا امام تسلیم کر لیتے ہیں۔ حج کے لیے بھی وہی امام ہے، عمرے کے لیے بھی وہی امام ہے، نمازوں کے لیے بھی وہی امام ہے، اور عید کی نماز کے لیے بھی وہی امام ہے، جمعہ کی نماز ہے تو وہی امام ہے۔ وہاں امامت ایک ہی ہے اور سب نے اس امامت کو وہاں تسلیم کر لیا ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی میرے گھر میں آ جائے گا میں اس کو امن دے دوں گا، میں اس کو سکون دے دوں گا۔ اے اللہ میں نے ایک اور دعا کی تھی، وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو پھلوں کے ساتھ نوازنا۔ مکے کی سرزمین میں کوئی باغات نہیں، کسی بھی قسم کا کوئی پھل نہیں، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ بہت بڑی تیری نعمت ہے۔ اس پتھریلے علاقے میں رہنے والے لوگوں کو بھی نوازنا۔ اللہ نے وعدہ کیا، فرمایا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقاً من لدنا، اے ابراہیم میرا وعدہ ہے دنیا کے جس خطے میں جو بھی پھل ہوگا اس پھل کو مکہ ضرور بھیجوں گا، جس خطے میں بھی ہوگا۔ یجبا، یہ قرآن میں، یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا، یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقاً من لدنا، ہر کونے سے کھینچ کھینچ کر میں یہاں پھل کو لے کر آؤں گا۔ اب جو لوگ گئے ہیں حج کرنے کے لیے گئے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، ذرا آپ ان سے پوچھیں آپ کو مکے کی مارکیٹ میں وہ کون سا پھل نہیں ملا، ہر وہ پھل ملا جو آپ کے ملک میں ہے، اور وہ پھل بھی آپ نے کھائے جو آپ کے ملک میں نہیں ہے، اور ایسے بابرکت کہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں آدمی۔ اللہ اکبر، یہ ساری نعمتیں اللہ نے عطا کی، یہ کس کی دعا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور دعائیں کیسے ہوئی؟ پہلے آزمائش ہے، پہلے امتحان ہے، اللہ کے ہر حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا۔ خاندان کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا، علاقے کو چھوڑ دو، پورے علاقے کو چھوڑ دیا، بیوی کو وہاں چھوڑ کر آ جاؤ، چھوڑ دیا، جو ذبح کرو ذبح کرنے کے لیے آ گئے، میرا گھر بناؤ گھر بنا رہے ہیں، گھر کی تعمیر ہو گئی۔ یہ کوئی معمولی باتیں ہیں؟ آئیے انہی باتوں کو ہم اپنے گریبان میں رکھتے ہیں۔ دین کی خاطر اگر ہمیں علاقہ چھوڑنا پڑے، دین حق کی خاطر باپ دادے کو یا ان کے عقیدے کو چھوڑنا پڑے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ میرے پیغمبر ابراہیم کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ انہوں نے باپ دادے کے عقیدے کو چھوڑا، ان کے قریب نہیں گئے، کہ دین اسلام میں باپ دادے کا عقیدہ نہیں چلتا، اس عقیدے کو لیا جو عقیدہ اللہ نے آسمان سے نازل کیا تھا۔ اور میرے ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی سنت ہے کہ اس صحیح عقیدے کو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کے آگے پیش کیا، اپنے باپ، اپنی برادری کے آگے صحیح عقیدے کو پیش کیا۔ آئیے، اگر ہم نے صحیح عقیدہ قبول کر لیا ہے تو اس کی دعوت کہاں تک ہم نے پہنچائی ہے؟ اپنی برادری کے سامنے، اپنے خاندان کے سامنے ہماری دعوت کی کیا کیفیت ہے جو ہماری ذمہ داری تھی، کس حد تک ہم نے اس کو پورا کیا؟ بس یہی کامیابی ہے کہ ہم موحد بن گئے، ہمارے اندر تقویٰ آ گیا، ہم شرک سے بچ گئے، ہم نے ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا جب تک اس عقیدے کو، اس دعوت کو اپنی قوم کے سامنے پیش نہیں کریں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا جو اپنی بستی کے اندر عبادت گاہ جو بنائی اس میں بیٹھا عبادت کر رہا ہے، اور پوری قوم اللہ کی نافرمان ہے، پوری قوم اللہ کی باغی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اس پوری کی پوری بستی کو برباد کر کے آ جاؤ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ فرشتے اللہ کا عذاب لے کر آئے اور دیکھا کہ ایک دین دار آدمی اللہ کے گھر میں بیٹھا، کہ اللہ اگر پوری وادی کو ہم نے برباد کر دیا تو اس میں یہ شخص بھی برباد ہو جائے گا جو تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں پوری آبادی سے پہلے اس دیندار کو برباد کرو، بربادی کی ابتدا اس دیندار سے کرو، اس لیے کہ جب سے اس کو صحیح دین ملا ہے روزانہ خود تو میری بات کرتا ہے، آج تک برادری کو اس نے دین نہیں بتایا۔ اس کا حق بنتا تھا اپنے خاندان کے سامنے، اپنے علاقے کے سامنے صحیح دین کو پیش کرتا، خود یہ متقی بن گیا ہے، دیندار بن گیا ہے، مگر اس کی پوری کی پوری برادری بے دین ہے، اس تک اس نے دعوت کو نہیں پہنچایا۔ بربادی کی ابتدا اسی دیندار سے کرو، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ اپنی قوم کے سامنے حق بات کو رکھا۔ ہاں یہ مشکل مرحلہ ضرور ہے، کسی دوسرے علاقے میں جا کر تبلیغ کرنا بڑا آسان ہے، ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلا جانا دعوت کے کام کرنا آسان ہے، برادری کے اندر دعوت کے کام کرنا سب سے مشکل ہے، کیونکہ برادری کے ناراض ہونے کا خطرہ، بیکار کا خطرہ، بڑے مسائل ہیں، اور یہی قربانی ہے، ہر پیغمبر کی یہی سنت ہے۔ آپ بتائیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت دی تو سب سے پہلے دعوت کس کو دی؟ مدینے والوں کو دی؟ طائف گئے کس کو دعوت دی؟ پھر قربان جائیں، مکے کے اندر بھی کئی برادریاں رہتی تھیں لیکن سب سے پہلے بلایا تو قریشیوں کو بلایا، سب سے پہلے، حالانکہ آپ پوری کائنات کے لیے امام بن کر آئے تھے مگر سب سے پہلے قریشیوں کو بلایا، کیونکہ برادری کا حق زیادہ ہے، دعوت دی، دسترخوان لگایا، کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد پیش کیا کہ یہ سچا عقیدہ ہے اس کو قبول کر لو، یہ قربانیاں ہیں، یہ آزمائش ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہر آزمائش کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی ملی، جب کامیابی مل گئی اس کے بعد پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اب جو کچھ تم کہو گے میں مانوں گا، پھر ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے، اور قبولیت آج بھی ہمارے سامنے واضح ہے کہ کس قدر ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا۔ تو آزمائشیں پہلے ہوتی ہیں، انما العسر یسرا، تنگی پہلے ہے، مشکلات پہلے ہیں، تکلیفیں پہلے ہیں، آزمائشیں پہلے ہیں، ابتلاء پہلے ہے، اس کے بعد کامیابی ملتی ہے۔ تو انسان کی دنیا کی زندگی جو ہے یہ اسی کا نام آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر آزماتا ہے، کسی کو 50 سال کی زندگی دے کر آزمایا، کسی کو 70 سال کی آزمائش میں ڈال دیا، یہ آزمائش کی زندگی ہے۔ ہاں کامیابی کیا ہے؟ مرنے کے بعد ایمان والے کے لیے کامیابی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، قیامت کے دن جس بندے کو جہنم سے ہٹا کر جنت کی طرف لے جایا گیا، فرمایا یہی شخص کامیاب ہے۔ دنیا کے اندر دولت آ جائے یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، اس لیے کہ دولت کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کوئی مجھے مانے یا نہ مانے، میرے آگے جھکے یا نہ جھکے، میری عبادت کرے یا نہ کرے، میری تعریف کرے یا مجھے گالیاں دے، میرا وعدہ ہے اس کو میں رزق ضرور دوں گا، میں کسی کا رزق بند نہیں کروں گا بھلے نہ مانے، کیونکہ دولت کا تعلق، دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے ماننے یا ماننے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی نہ مانے۔ آپ نے دیکھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مزاج، حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا تھا، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، کبھی سب نے کھانا کھا لیا، ابراہیم علیہ السلام آ کر راستے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، چوک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی مسافر کی انتظار کرتے ہیں کہ آئے ان کو ساتھ لے جاؤں، دسترخوان لگا کر کھانا کھاتے ہیں. ایک دن کھڑے ہوئے ہیں, ایک مسافر گزرا, پوچھا اس نے, کہا جی ہاں کھانا کھانا ہے. ابراہیم علیہ السلام لے آئے, دسترخوان لگا دیا. جب اس نے لقمہ اٹھایا تو پتا چلا وہ مجوسی ہے, آپ کی پوجا کرنے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام بڑے غیرت مند تھے, اس نے کہا میرے دسترخوان پر ایک مجوسی, آگ کا پجاری, چاند سورج ستاروں کا پوجا کرنے والا میرے دسترخوان پہ, اٹھا دیا دسترخوان, لپیٹ دیا کہ جاؤ میرے دسترخوان پہ نہیں بیٹھ سکتے. اللہ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ اے ابراہیم تو کون ہے اس کی روزی کو بند کرنے والا, یہ روزانہ آپ کی پوجا کرتا ہے اور میں روزانہ اس کو روزی دیتا ہوں. فمن اصبر من اللہ یسبونہ وہو یرزقہم, تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ سے بڑا صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ لوگ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ جواب میں ان کو روزی دیتا ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں, دنیا کی زندگی کے اندر آزمائش ہے, امتحان ہے. کامیاب وہی ہے جو دنیا کے امتحانوں میں کامیاب ہو جائے. آخرت کے اندر اللہ کے عذاب سے بچ گیا, جنت مل گئی, بس وہی کامیاب ہے. یہ آزمائش ہے, ان کا جذبہ موجود ہے تو پھر دینداری ہے, مگر نہ رسم عبادات کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کے ہر قدم پر کامیاب فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
یہ چند ایک اعلانات ہیں. ایک اعلان جس کا ہم نے پچھلے جمعہ بھی کہہ دیا تھا کہ 19 اور 20 فروری کو ایک پروگرام منعقد ہو رہا ہے شہزاد پور کے علاقے کے اندر. پچھلے جمعہ کافی زور دے کر آپ ساتھیوں کو یہ بات بتائی تھی, جس میں خواتین کا بھی پروگرام رکھا گیا ہے. جو بھی وہاں اس پروگرام میں شریک ہونا چاہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہاں جس بھائی کے پاس کرایہ نہ ہو تو اس کو ساتھ لے جائیں گے, وگرنہ کرایہ ہر ساتھی, یہ 200 روپے کرایہ رکھا ہے, وہ اپنے پاس ضرور رکھیں اور بس کے اندر ہی ساتھی کرایہ لے لیں گے. ہر مسجد سے انشاءاللہ بس روانہ ہوگی. 19 اور 20 فروری کو یہ پروگرام ہے. بروز ہفتہ صبح 10 بجے مسجد بیت المکرم سے بھی گاڑی روانہ ہوگی. مورخہ 20 فروری کو بروز اتوار بعد نماز ظہر جامع مسجد رحمانی 11G کے اندر ساتھیوں نے ایک تربیتی پروگرام رکھا ہے حج کی تربیت کے لیے. تو جو ساتھی, جو بھائی, جو بہنیں حج کے لیے جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں. 20 فروری کو بروز اتوار ظہر کی نماز کے بعد جامع مسجد رحمانی 11G کے اندر یہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ. مجھے ساتھیوں نے کہا تھا, میں نے کہا میں انشاءاللہ پہنچوں گا, تو جہاں تک میری بساط ہوگی اللہ کی توفیق سے تو حج کے متعلق انشاءاللہ مسائل وہاں ضرور بیان کرے گی. 19 فروری کو بروز ہفتہ بعد نماز ظہر سیکٹر 11D 14/15 عبد الوحید بھائی کے گھر پر خواتین کے لیے ایک درس رکھا گیا ہے. یعنی کل ہی یہ پروگرام ہے, بعد نماز ظہر سیکٹر 11D, یہ سامنے پلاٹ ہے, یہ روڈ کراس کرتے ہی. تو عبد الوحید بھائی کے گھر پر یہ پروگرام خواتین کے لیے رکھا گیا ہے. تمام دینی بہنوں کو چاہیے کہ اس گھر میں ضرور پہنچ کر دینی پروگرام اٹینڈ کریں. 25 اور 24 فروری کو بروز جمعرات اور جمعہ مرکز تبلیغی جماعت اہل حدیث مرکزی جامع مسجد اہل حدیث کوٹ روڈ پر یہ 2 دن کا پروگرام رکھا ہے. اجتماع جمعرات نماز مغرب سے بعد نماز جمعہ تک جاری رہے گا. تمام ساتھیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ تبلیغی اجتماع میں خود بھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں اور دیگر ساتھیوں کو بھی اس تبلیغی اجتماع میں شرکت کی ترغیب دلائیں. اللہ تعالیٰ تمام ساتھیوں کو خیر دے. مریضوں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے. ہمارے جماعت کے بزرگ ہیں رحمت الہی صاحب, بیچارے صحب فراش ہیں, کافی بیمار ہیں, ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. اور بھی جتنے مسلمان مرد, عورتیں, بچے, بوڑھے بیمار ہیں, اللہ تمام کو صحت کاملہ عطا فرما. یہ ایک ساتھیوں نے پھر ایک سوال کر دیا ہے, حالانکہ میں نے بارہا کہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ صبح کی اذان کے اندر یہ کلمات ہیں الصلاۃ خیر من النوم, یہ الفاظ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ہیں
یا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان الفاظ کو بڑھایا گیا تھا. تو بھائی حدیث میں آتا ہے, واضح حدیث ہے, سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس صحابی کو بیت اللہ کا مؤذن بنایا تھا اس صحابی کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اذان سکھلاتے ہوئے خود یہ کلمات سکھلائے ہیں, الصلاۃ خیر من النوم. خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جسے مؤذن مقرر کیا تھا کہ تم نے بیت اللہ کے اندر اذان دینی ہے, اس کو اذان خود نبی علیہ السلام نے سکھلائی تھی اور اس میں یہ الفاظ موجود ہیں الصلاۃ خیر من النوم. ہاں ایک حدیث سے مغالطہ لگا ہے, وہ مغالطہ یوں ہے کہ نسائی شریف میں ایک حدیث آتی ہے اور دوسری احادیث کے اندر بھی آتی ہے کہ ایک دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ مؤذن کو چاہیے کہ وہ اذان دے اور اذان دینے کے بعد جب جماعت کا وقت ہو تو امام کو اطلاع دے اور بھائی نماز کا وقت ہو گیا آپ تشریف لے آئیں اور امام آ کر نماز پڑھے گا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دینے کے لیے مؤذن گئے. جب مؤذن گئے تو دیکھا کہ امیر عمر سوئے ہوئے ہیں, خراٹے لے رہے ہیں, تو سرہانے کھڑے ہو کر مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم, کہ نماز نیند سے بہتر ہے. نماز, یہ آپ سوئے ہوئے ہیں, یہ سونا اس وقت بہتر نہیں ہے بلکہ نماز پڑھنا بہتر ہے. تو یہ کلمات سن کر سیدنا عمر کی آنکھ کھل گئی اور دیکھا کہ مؤذن کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم, تو سیدنا عمر نے ان کو ڈانٹا, فرمایا اجعلھا, او بھائی ان الفاظ کو یہاں مت استعمال کرو, ان الفاظ کو صبح کی اذان میں رکھو. یہ صبح کی اذان کے کلمات ہیں, ان کو وہی رہنے دو, کسی کو جگاتے وقت یہ کلمات نہیں کہے جاتے, یہ تو صبح کی اذان کے وقت کلمات ہیں, ان کو وہی رہنے دو, جہاں یہ ہے نا وہی رہنے دو. تو اس کے بعد نے کہا جی پہلے یہ اذان کے الفاظ اس میں نہیں تھے. امیر عمر کو یہ جملے پسند آ گئے تو اس کو کہا کہ ان کو صبح کی اذان میں شامل کر دو. اس سے غلطی لگی ہے, حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جس کو مؤذن بنایا اذان سکھلائی یہ کلمات سکھلائے. امیر عمر نے خالی یہی کہا کہ ان کو صبح کی اذان میں رہنے دو, یہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہی رہنے دو. کہا جی دیکھیں امیر عمر نے اضافہ کر دیا, اگر ان کے کلمات شامل کیے جا سکتے ہیں تو ہمارے اور فلاں کے کلمات کیوں نہیں شامل کیے جا سکتے. تو نہیں, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.